الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آپ حضرات کے سامنے خلیفہ سویم، داماد رسول، ذوالنورین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خصوصیات. آپ سابقون الاولون میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی، ان میں آپ کا نام نامی اسم گرامی شامل ہے. آپ کا اسم مبارک عثمان، کنیت ابو عبداللہ ابو عمر اور لقب ذوالنورین، والد محترم کا نام عفان بن ابی العاص اور والدہ محترمہ کا نام عروی بنت قریظ. آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں عبد مناف پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھی تھی، اس اعتبار سے آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے. اسلام لانے سے قبل بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بتوں کے سامنے نہیں جھکے، اور زمانے جاہلیت میں جو لوگ کام کرتے تھے آپ نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا. اس زمانے میں بھی نہایت نیک، متقی، پرہیزگار اور شریف النفس انسان تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور جس طرح کے وہ معاشرہ تھا کہ بچے بڑے ہوتے تھے، تو وہی زمانے جاہلیت کی رسوم رواج اور غلط قسم کی باتیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے میں بھی آپ کو سب سے الگ رکھا، اور پاکیزہ زندگی آپ نے اس معاشرے میں بھی گزاری. ابتدائی سے آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، اور عہد شباب میں یعنی اپنی جوانی میں تجارت شروع کر دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت میں آپ کو بڑا فائدہ عطا فرمایا، اور آپ نے اپنی فطری صداقت و دیانت اور نیک روش کے باعث غیر معمولی شہرت حاصل کر لی تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی آپ کا حلیہ مبارک لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد متوسط تھا، سرخ و سفید چہرہ، گھونگر یالے بال، گھنی داڑھی، ملائم جسم اور انتہائی پروقار شخصیت کے مالک تھے. ابھی تین شخصیتیں اسلام لائی تھیں، اور آپ اسلام لانے میں چوتھے نمبر پر ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی خالہ، جن کا نام سعدی بنت قریظ تھا، ان کے گھر تشریف لے گئے اور گفتگو ہوتی رہی. اچانک اس گفتگو کے دوران حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ گیا. جب سرکار کا ذکر مبارک آیا تو آپ کی خالہ نے کہا، عثمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سپیدہ سحر کی طرح نمایاں ہے. وہ لوگوں کو بدی سے روک کر نیکی کی راہ دکھاتے ہیں، ہدایت پہنچاتے ہیں. اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھر کر گئی. لیکن آپ خاموش رہے اور وہ تمام باتیں سنتے رہے. اپنی خالہ کے گھر سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے سرکار کا ذکر کیا، پہلے ہی آقا کی محبت آپ کے دل میں گھر کر چکی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید باتیں بتائیں اور کہا کہ میرے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے حضور نے فرمایا، عثمان اللہ کی جنت قبول کر لو، میں تمہارا بھی رسول ہوں، تمہاری قوم کا بھی رسول۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ اس انداز سے ادا فرمائے کہ وہ الفاظ آپ کے دل میں اتر گئے اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے عمومی فضائل بھی بیان فرمائے اور خصوصی فضائل بھی بیان فرمائے، یعنی انفرادی خصوصیات اور اجتماعی خصوصیات۔ اجتماعی خصوصیات جس میں تمام صحابہ شامل ہیں، اور علیحدہ علیحدہ الگ الگ صحابہ کے انفرادی فضائل خصوصیات بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ چنانچہ ہم چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے ہوئے الفاظ، مبارک الفاظ ہیں جو سرکار کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ آپ اس پر نماز پڑھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔ اب ذرا سا غور کریں کہ جنازے پر نماز نہ پڑھنا، جبکہ سرکار کا ارشاد ہے کہ جنازے پر نماز پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں پڑھی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ نے بھی اس سے بغض رکھا۔ غور کیجئے، اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بھی وہ اتنا ناپسندیدہ ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ دوسری روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کی حفاظت پر مامور کیا کہ تم اس کے دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھ گئے۔ فرماتے کہ ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب انہوں نے پوچھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ فرماتے ہیں کہ دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اسے اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دے دو۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہے، یعنی آپ نے توقف فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد گرامی یہ ہوا کہ اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو ان مصائب اور مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی۔ اب آپ غور کریں، پہلے دو کو بشارت دی گئی، آنے کی اجازت دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اب جب اس شخص کے لیے کہا گیا تو وہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی شہادت ہوگی، جنت ان کو ملے گی، لیکن اس سے پہلے مصائب، آلام، تکالیف، صبر اور دیگر چیزیں ان کو پیش آئیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ اس آنے والے کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو، لیکن ان مصائب و آلام اور مصیبتوں کے ساتھ جو اس کو پہنچیں گی۔ اس حدیث کا امام بخاری نے روایت کیا۔ تیسری حدیث، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ इस हदीस को इमाम तिर्मिजी और इब्ने माजा ने रिवायत किया। चौथी हदीस, हजरत सहल बिन साद साइदी रदी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं, एक आदमी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में बिजली होगी यानी रोशनी होगी? आपने फरमाया, हाँ, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक उस्मान जब जन्नत में दाखिल होगा पूरी जन्नत इसकी वजह से चमक उठेगी। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, गौर कीजिए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, फरमाया जब ये जन्नत में दाखिल होगा पूरी जन्नत चमक जाएगी। इस हदीस को इमाम हाकिम ने रिवायत किया है और फरमाया कि यह हदीस सही है। ये चंद हदीस हमने सिर्फ आपके सामने पेश की जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के फजाइल में वारिद हुई है, वरना इसके अलावा भी बहुत सारी अहदीस हैं। आपका एक लकब है जुन्नूरैन, जिसका माना है दो नूरों वाला। उसकी वजह यह है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो शहजादियाँ थीं, हजरत सैयदा रुकैया और हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन दो की वजह से आपको जुन्नूरैन का लकब मिला और सरकार ने फरमाया, अगर मेरी और बेटियां भी होती मैं यके बाद दीगरे सब के सब उस्मान के निकाह में दे देता। ये सरकार का इतमाद था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुतअद्दिद बार हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम से जन्नत खरीदी, यानी जन्नत की बशारत आपको मिली। पहली मरतबा जंगे तबूक के मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तलकीन की। किस बात की? मुसलमानों, जंग के लिए लश्कर इस्लाम की मदद करो। वो वक्त ऐसा था कि सामान हरब नहीं था, अफरादी कुव्वत और दीगर चीज़ें जो जंग के लिए अहम होती हैं ज़रूरी, तो उसके लिए जाहिर ज़रूरत थी कि पैसा हो, और पैसा भी मुसलमानों के पास नहीं था, हालात मुख्तलिफ थे। तो सरकार ने तलकीन की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, 100 ऊंट ब मैं साजो सामान के मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। सरकार ने फरमाया ठीक, बैठ गए। फिर तलकीन की, इन्होंने कहा 200 ऊंट, फिर तलकीन की, इन्होंने कहा 300 ऊंट, यानी 3 मरतबा तलकीन की और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने 300 ऊंट बमें साजो सामान के सरकार की खिदमत में पेश किए जंगे तबूक के लिए, और हुजूर अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक से जन्नत की बशारत हासिल की। कुछ दिरहम हुजूर की बारगाह में पेश किए। रावी ये कहता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का चेहरे मुबारक खुश हो गया, आप एक दस्ते मुबारक से दूसरे में उन दिरहमों को इस तरह उलट पुलट कर रहे थे और फरमाते थे, ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से ये बशारत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली और सरकार ने उनको जन्नत की बशारत दी। मस्जिद नबवी की तौसी का मौका आया, आका ने ऐलान फरमाया, कौन है वो शख्स जो ये क़िता अराज़ी ख़रीद कर मस्जिद नबवी में शामिल करता है और इसके बदले हमसे जन्नत ख़रीदता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये काम करता हूँ। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत दी آپ نے وہ قطعہ اراضی، وہ ٹکڑا زمین کا خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا، اور اس کے بدلے سرکار سے جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ بیر روما اکوا مدینہ منورہ میں تھا، پانی کی قلت تھی، ایک ہی کنواں تھا، مسلمان اس سے پانی لیتے تھے، اور وہ کنواں بھی یہودی کی ملکیت، اور وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ظاہر پانی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، پینے کے لیے پانی چاہیے، وضو کے لیے چاہیے، غسل کے لیے چاہیے، اور ہزار چیزیں جن کے لیے پانی چاہیے، بنیادی ضرورت۔ مسلمان جب پانی لینے جاتے تھے وہ پیسے لے کر انہیں پانی دیتا اور انہیں تنگ بھی کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے وہ شخص جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہے اور اس کے بدلے ہم سے جنت لیتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان، میں یہ کام کرتا ہوں۔ پہلے آدھا کنواں بیچنے پر وہ راضی ہوا، پہلے تو وہ راضی نہیں تھا، لیکن جب اس سے بات ہوئی اس نے کہا اچھا میں آدھا کنواں بیچوں گا، اور آدھا اس انداز سے کہ ایک دن مسلمان پانی لیں گے، ایک دن وہ کنواں یہودی کی ملکیت ہوگا، آپ نے کچھ رقم دے دی۔ مسلمانوں نے یہ کیا کہ جو دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس دن وہ دو دن کا پانی جمع کر لیتے تھے، تو ظاہر ہے اگلے دن انہیں پانی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اب میں ان کو کسی طرح بھی تنگ نہیں کر سکتا، تو مجبور ہو کر اس نے کہا ٹھیک ہے، بقیہ رقم دیں اور اب یہ پورا کنواں آپ کی ملکیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنی جیب سے وہ رقم ادا کی، اور وہ کنواں مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، بالکل فری پانی دے دیا، اور اس کے بدلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ پہلے 12,000 اور اس کے بعد 8,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا گیا، یہ کل رقم آپ نے اپنی جیب سے ادا کی۔ بیعت رضوان کا موقع آیا، اس کی ایک تفصیل ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، اس کے ارد گرد جو گاؤں آباد تھے وہ اسی نام سے مشہور تھے، اور یہ مقام مکہ معظمہ سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا کچھ رقبہ جو ہے وہ حدود حرم میں ہے، اور کچھ رقبہ حدود حرم سے باہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ایک عمرے کے سوا باقی 3 عمرے ماہ ذیقعد میں ادا فرمائیں، اور چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ ادا کیا وہ ذی الحج میں ادا فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، صحابہ بھی ساتھ ہو گئے، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہیں قیام فرمایا، خیمے لگا دیے گئے۔ کافروں کو یہ ڈر ہوا کہ یہ مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے فوراً اپنا ایک دستہ بھیجا، انہوں نے آ کر مسلمانوں کو گھیر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، ہمیں اتنی اجازت دو کہ ہم جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، اور اس کے بعد واپس آ جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، آپ مکہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا، ہم احرام کی حالت میں ہیں، اور احرام کی حالت میں جنگ کیسے ہوگی؟ لیکن بہرحال وہ لوگ نہ مانے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندہ مکہ معظمہ جائے اور ان کافروں سے مذاکرات کرے، اور ان کو یہ بتائے کہ مسلمان جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ صرف اور صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ سرکار نے فرمایا، عثمان تم جاؤ اور جا کر ان سے یہ کہو کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، نہ ہم مکہ فتح کرنے آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی اجازت دے دو، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ آپ چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے، انہوں نے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا۔ 1400 صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی، خون عثمان پر۔ ایک صحابی آئے بیعت کی، دوسرے نے بیعت کی، تیسرے نے بیعت کی، اور جب سب بیعت کر چکے تب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ غور کیجئے، سرکار فرماتے اپنے دست مبارک کو یہ میرا ہاتھ ہے اور دوسرے دست مبارک کو یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اسی وقت اللہ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں، نہیں نہیں، یہ تو اللہ کے دست قدرت پر بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اس وقت نگاہ الوہیت میں جو حیثیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی تھی، اسی وقت نگاہ رسالت میں وہی حیثیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک۔ اللہ فرماتے ہیں، محبوب آپ کا ہاتھ، نہیں نہیں، یہ تو اللہ کا دست قدرت ہے۔ حضور کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا دست قدرت قرار دیا، اور حضور نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، جی حضور کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو بیعت کیوں لیتے؟ بھئی بیعت تو خون عثمان پر لی جا رہی تھی نا، تو جب ان کو پتہ تھا کہ زندہ ہیں تو بیعت کیوں لی نہیں، اور جب بیعت لی تو اس کا مطلب ہے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو بیعت ہی نہ لیتے۔ ہم نے کہا، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، پھر کہیں گے بیعت کیوں لی؟ ہم نے کہا، بیعت اس لیے لی کہ سرکار یہ بتانا چاہتے تھے کہ عثمان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تم خاموش بیٹھے رہو۔ ارے عثمان کے خون کی شان یہ ہے کہ صرف خبر بھی پہنچ جائے گی تو ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں، صرف خبر بھی پہنچ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں، جی خبر نہیں تھی۔ ہم نے کہا، خبر نہیں تھی تو ان کی طرف سے بیعت کیوں کی؟ بھائی بیعت تو زندہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، مردہ کی طرف سے کہاں ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہ نبوت و رسالت سے دیکھ رہے تھے کہ بعد میں ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جو میرے علم پر اعتراض کریں گے، اسی لیے سرکار نے فرما دیا، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ، عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی، یہ بتانے کے لیے کہ میں جانتا ہوں عثمان زندہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو طواف کعبہ کے مزے لے رہے ہوں گے۔ جب یہ روانہ ہوئے نا اور وہاں پہنچے، ابھی خبر نہیں آئی شہادت کی، ابھی صرف یہ پہنچے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو طواف کعبہ کے مزے لے رہے ہوں گے اور ہم یہاں بیٹھے۔ آقا نے فرمایا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور ادھر کافروں نے کہا، عثمان تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ فرمایا، میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ وہ جانتے تھے کہ جب وہ نہیں تو پھر کچھ نہیں، انہی کی وجہ سے تو بیت اللہ ہے، انہی کی وجہ سے تو سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ اب دیکھیے، سرکار کا بلینک فیتھ تھا، یقین تھا، اعتماد تھا اپنے صحابی پر۔ فرمایا، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا، ادھر وہ کہتے ہیں، میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کروں۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں کہ جو انفرادی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ ہی کے متعلق فرمایا، مثلا یہ کہ تین مرتبہ آپ نے جنت خریدی، تین مرتبہ زبان رسالت سے نکلا عثمان جنتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی، لوگوں نے دیکھا اونٹوں کا قافلہ آیا، اونٹوں پر غلہ لدا ہوا ہے، ابھی اونٹ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، پتہ چل گیا، تاجر دوڑ گئے۔ اور ظاہر ہے جس چیز کی کمی ہوتی ہے، شارٹیج ہوتی ہے، وہ تو سوچتے ہیں کہ ہم پہلے سے خریدیں اور سستے داموں میں خرید کر مہنگا کر کے لوگوں کو بیچ دیں۔ پوچھا کس کا ہے یہ مال، کس کا ہے یہ اونٹ، کس کے ہیں؟ کہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ڈھونڈا، ان کے گھر پہنچ گئے، عثمان آپ کا مال آیا ہے؟ ہاں میرا مال آیا ہے۔ بیچیں گے؟ ہاں بیچوں۔ کتنے کا؟ کہا جو سب سے زیادہ دے گا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اچھا، یہ تو کاروباری ذہن رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم ذہن لے کر آئے ایسا ان کا بھی ہے۔ انہوں نے کچھ زیادہ قیمت لگائی، فرمایا اس سے زیادہ، اور زیادہ کی، فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ اب تاجر بڑے حیران ہوئے، وہ تو چاہتے تھے کم قیمت میں ملے، ہم زیادہ میں بیچتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمت بڑھاتے جا رہے ہیں، اور زیادہ انہوں نے اور بڑھا دی۔ آخری قیمت بتا کر کہا اس سے زیادہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی قیمت، ہم آگے کیسے بیچیں گے؟ کہا نہیں، میرے پاس ایک ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ دے گا، جو قیمت تم بتا رہے ہو وہ اس سے زیادہ مجھے دے گا۔ ان کا کون ہے؟ کہا میرا اللہ۔ وہ کہتا ہے ایک حد کرو، میں 70 گنا بڑھا کر تمہیں دوں، اس کے مقابلے میں کوئی مجھے دے ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جتنا بھی غلہ ہے یہ سب عام مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے بالکل فری۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دولت فی نفس ہی غلط نہیں ہے، لیکن یہی دولت فرعون کے پاس بھی تھی، یہی دولت نمرود کے پاس بھی تھی، یہی دولت قارون کے پاس، حامان کے پاس بھی تھی، لیکن اسی دولت نے ان سب کو جہنم میں پہنچا دیا، اور یہی دولت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھی۔ اسی دولت سے آپ نے تین مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ متعدد واقعات آپ کے ملتے ہیں، اہل بیت سے آپ کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی شہزادی سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی کا ارادہ کیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا سرکار یہ زرہ ہے۔ کہا یہ بیچ کر جو پیسے آئے نکاح کا انتظام کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے کہ میں زرہ بیچ دوں، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ علی کہاں جا رہے ہیں؟ پورا قصہ بیان کیا، یہ بیچوں گا جو پیسے آئیں گے، نکاح کا انتظام کروں گا۔ کہا کتنے کی؟ انہوں نے بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے اسی وقت وہ قیمت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دی، وہ زرہ لے لی، اور اس کے بعد وہی زرہ نکاح کی خوشی میں حضرت علی کو پیش کر دی۔ آپ دیکھیں اہل بیت سے صحابہ کی محبت۔ وہ جو بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف تھا، غلط ہے۔ وہ جانتے تھے کہ علی اس مرد مومن کا نام ہے جو غیرت دار ہے، جو باکردار ہے، جو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، کبھی کسی سے قرض نہیں لے گا۔ اسی لیے ترکیب ایسی استعمال کی کہ پہلے قیمت پوچھ کر ان کو قیمت دے دی، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کی شادی کی خوشی میں یہی زرہ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی ضرورت بھی ان کو ہے، اور اس وقت پیسے کی بھی ضرورت ہے، اگر میں ویسے مدد کروں گا تو ہو سکتا ہے علی انکار کر دیں۔ تو پہلے قیمت ان کو دے دی، زرہ ان سے لے لی، پھر وہی زرہ ان کو پیش کر۔ متعدد واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور دیگر صحابہ بھی اسی طرح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، متقی، پرہیزگار، باکردار اور نہایت نرم مزاج خلیفہ تھے۔ ابتدائی دور بہت اچھا گزرا، لیکن اس کے بعد بلوائیوں نے سازشیں کیں، آپ کی مہر چرائی گئی، آپ کے جعلی سائن کیے گئے، اور وہ ایک تفصیل ہے، ایک بہت لمبا قصہ ہے جو آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اس سے قطع نظر یہ کہ پھر وہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ سرکار نے فرمایا تھا، عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اس قمیض کو نہ اتار۔ اس قمیض سے مراد خلافت تھی۔ ہوتے ہوتے پھر وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ انہوں نے قصر خلافت کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک آپ اپنے گھر میں محصور رہے، کھانا پانی اور کسی قسم کی بھی چیز اندر جانے نہیں دی گئی۔ جب وہ اناج تھا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں تم نے کس پر پانی بند کیا؟ جس نے سرکار کے حکم پر کنواں، واحد کنواں جو مدینہ طیبہ میں تھا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اسی پر تم نے پانی بند کر دیا۔ میں ہی عثمان تھا جس نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا اور سرکار کے حکم سے وہ کنواں خرید کر دیا تھا، آج اسی عثمان پر پانی بند ہے۔ میں مسجد نبوی میں نہیں جا سکتا جس کے لیے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ایک قطعہ اراضی خرید کر اس میں شامل کیا، آج اسی پر دروازے بند کر دیے گئے۔ ایک ایک چیز آپ ان کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، جو کچھ سرکار کی احادیث آپ کے لیے تھیں وہ بتائیں، لیکن ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھیں، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی تھی، سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون بن چکے تھے۔ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ نہیں، ان کو ہٹایا جائے ورنہ ہم ان کو قتل کر دیں، خلافت یہ چھوڑ دیں۔ اور سرکار نے فرمایا تھا، عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تم نہیں اتارو۔ بڑے بڑے جلیل قدر صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت علی شیر خدا، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ جو وہاں موجود تھے، اور آ کر عرض کیا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ہمیں اجازت دیں، ہم جا کر چند لمحوں میں ان کو سب کو ختم کر کے رکھیں، یہ بلوائی ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اپنی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی ایک مسلمان کا خون نہیں ہونے دوں گا، مجھے مار لیں، ختم کر لیں، لیکن میں اپنے سامنے ایسا نہیں ہونے دوں۔ صحابہ مایوس ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین دونوں کو تلواریں لے کر بھیجا، جاؤ دروازے پر کھڑے ہو اور امیر المومنین کی حفاظت کرو۔ یہ دونوں تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ بڑے شہزادے حضرت امام حسن ان سے مزاحمت میں زخمی بھی ہوئے، لیکن پھر بھی ڈٹے رہے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا، یہ دونوں شہزادے کھڑے ہیں، دیگر لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے پھر ترکیب یہ کی کہ برابر کے مکان میں داخل ہوئے اور اس کی دیوار توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ سرکار نے فرمایا تھا، عثمان تمہارا خون اس آیت پر گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، افطار کا وقت قریب تھا، تھوڑی سی آنکھ لگی، دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سرکار کے ساتھ ہیں۔ حضور فرماتے، عثمان ہم افطار پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، عثمان ہم افطار پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، اہلیہ سے فرمایا، بس اب وقت شہادت قریب ہے، آقا مجھے بلا رہے ہیں۔ فوراً وضو کیا، قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھ گئے، ابھی تلاوت شروع ہی کی تھی کہ وہ بدبخت برابر کی دیوار توڑ کر آپ کے مکان میں داخل ہوئے، ایک نے آپ کی داڑھی پکڑ کر کھینچی، دوسرے نے لوہے کی سلاخ آپ کی پیشانی پر ماری، جس سے خون کا فوارہ نکلا اور قرآن کریم اس خون سے رنگین ہو گیا، اور جس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ نے بتا دیا، عثمان جو کچھ یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے تمہارا اللہ بے خبر نہیں ہے، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا۔ پھر ایک نے آپ کو گرا کر نیزے کے پہم وار آپ کے جسم مبارک پر کیے، جس سے آپ کی روح مبارک جسم اقدس سے پرواز کر گئی اور آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اہلیہ محترمہ جب آگے بڑھی تو انہوں نے تلوار چلائی، اس سے ان کی انگلیاں بکڑ گئیں۔ ذوالنورین کی شمع حیات کل ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سرخرو ہو گئے، شہادت کے عظیم مقام پر پہنچ گئے، روزے کی حالت میں تھے اور وضو کی حالت میں تھے، صاف ستھرے تھے، پاکیزہ تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سرکار نے فرمایا، جس کا خون جہاں پر گرا ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی، کسی کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی گواہی مسجد نبوی کے محراب و منبر دیں گے، کسی کی گواہی بدر اور حنین اور احد کا میدان دے گا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی تو اللہ کا کلام بڑھ کر گواہی دے گا کہ مولا میرے اوپر یہ خون گرا۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نادل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔